السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ارشاد باري تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وأم المؤمنين السيدة عائشة بنت الصديق رضي الله عنه فرماتيه: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. آي خطبة موزوه حسن أخلاق وآداب. دين الإسلام ككمال والتعليمات كحسن وجمال. حسن أخلاق وحسن آداب جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلامی تعلیمات سے بہتر اور بڑھ کر کسی تعلیم میں آپ کو تفصیل نظر نہیں آئے گی. حسن اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ آداب کیا ہوتے ہیں؟ حسن اخلاق اور حسن آداب کی اساس کیا ہے؟ حسن اخلاق کا حامل شخص کون ہے؟ برے اخلاق والے کون لوگ ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ آداب و اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کے اصول کیا ہیں؟ کوئی شخص اپنے اخلاق بہتر کیسے کر سکتا ہے؟ بے ادب اور گستاخ کون ہوتے ہیں؟ اور بے ادبی اور گستاخی کی کتنی صورتیں، کتنی قسمیں ہیں؟ سب سے بدترین بے ادبی، سب سے بدترین گستاخی کیا ہوتی ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے آج کی نشست میں چند اہم باتیں کرتے ہیں. حسن اخلاق و حسن آداب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دو جملوں میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں. سارے دنیا کے اخلاق ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دوسری طرف سب سے بلند و بالا ہیں. عَلَى خُلُقٍ، عَلَى عُلُوق کے لیے کا معنی پایا جاتا ہے، فوقیت کا معنی پایا جاتا ہے. سارے دنیا کے اخلاق نیچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بلند و بالا ہے. یقیناً، تأکید کے ساتھ، اگر کوئی بھی حسن اخلاق کی بات کرتا ہے کسی بھی شخص کے تعلق سے یا کسی بھی تہذیب کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بہتر کسی کے اخلاق ہو نہیں سکتے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کیا؟ کیا اخلاق تھے؟ اور اخلاق کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہی سوال کیا گیا ام المؤمنین سید عائشہ و عنہا سے: اے ہماری ماں، ہم یہ تو بتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرماتی ہیں: کان خلقہ القرآن. سے مسلم کی روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے. اور مسلم ابو علی کی روایت میں آیا ہے، دوسری روایت میں، سائل سے سوال کرتی ہیں ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کہ آپ قرآن مجید پڑھتے؟ کہتے ہیں: جی ہاں پڑھتا ہوں. کیا آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ کہ جی ہاں پڑھا ہے. کہتے ہیں: بس یہی اخلاق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، کان خلقہ القرآن. یہ قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. یعنی قرآن مجید کی تعلیمات ہی حسن اخلاق کے اساس ہے. حسن اخلاق اگر آپ نے سمجھنا ہے اخلاق کیا ہوتے ہیں تو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دو, آپ کے اخلاق سب سے بلند و بالا ہے. سب سے عظیم اخلاق کا سبق قرآن مجید میں ہے. عجب بات یہ ہے کہ مسلمان دوسری تیسری تہذیبوں کی طرف دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں اور ہمارے اخلاق برے ہیں. جناب یہ آپ کے اپنے اخلاق ہیں, دین اسلام سے آپ کے اخلاق و آداب سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آپ کی اپنی سوچ ہے, وہ آپ کا اپنا کردار ہے. دین اسلام کی تعلیمات حسن اخلاق اور حسن آداب پر قائم ہے. قرآن مجید سے جو حسن اخلاق نہیں سیکھ سکتا وہ کسی بھی تہذیب سے نہیں سیکھ سکتا, اور نہ ہی اس کو حسن اخلاق میں کوئی خیر ہے, کیونکہ وہ حسن اخلاق وہ سمجھتا ہے جو اس کی خواہش نفس اسے کہتی ہے کہ آپ کے اخلاق ایسے اور ویسے ہونے چاہیے, نہ کہ وہ جو رب اس سے چاہتا ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالی ہمیں کیسا انسان کیسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے یہ ایک طرف ہے, میں اپنے آپ کو کیسے دیکھنا چاہتا ہوں یہ دوسری طرف ہے. اگر میری چاہت اپنے رب کی چاہت کے ساتھ ہے, میں اس چیز سے راضی جس سے میرا رب راضی ہے, تب تو ہے, تب تو بات ہے کرنے کی. لیکن جب میری چاہت کچھ اور ہے, میں کچھ اور اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں لوگوں میں اپنا نام روشن کرنا چاہتا ہوں, اپنا سکہ جمانا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ, اور رب کی تعلیمات کے خلاف ورزی کرتا ہوں, تو کبھی بھی حسن اخلاق کا حامل نہیں ہو سکتا. دین اسلام کامل دین ہے. دین اسلام میں قرآن مجید تعلیمات میں, اور جب دین اسلام کی ہم بات کرتے تو وہ قرآن اور سنت اساس ہے. دین اسلام کی اساس بنیاد قرآن اور سنت ہے. قرآن اور سنت میں ہر چیز کا علم موجود ہے, ہر چیز کا علم, یا تو براہ راست ہے یا اشارتاً ہے, ہر چیز کا علم موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے رب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس میں امت کے لیے خیر ہے الا کہ اس کو ذکر کیا ہو, اور کوئی بھی ایسے شر نہیں چھوڑا, یہ ایسی چیز نہیں چھوڑی جس میں امت کے لیے شر ہے الا کہ اسے خبردار کیا ہے. تو دین اسلام کی کمال میں سے حسن اخلاق حسن آداب کا سبق بھی ہے. دین اسلام صرف توحید کا دین نہیں ہے, صرف اتباع سنت کا دین نہیں ہے, صرف عبادات کا دین نہیں ہے, صرف معاملات کا دین نہیں ہے, بلکہ دین اسلام ایک شامل اور کامل دین ہے جس میں آپ کو توحید کا حکم ملے گا, وہیں پر آپ کو نماز کا حکم بھی ملے گا, وہیں پر آپ کو اپنے والدین کے حسن سلوکی کا حکم بھی ملے گا اور حسن اخلاق کا حکم بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, دوسری بات میں صالح الاخلاق. کیوں مبعوث کیا گیا ہے, سبب کیا ہے, تاکہ مکارم اخلاق کو میں تمام کروں, یہی اصل وجہ ہے. سبحان اللہ. تو دین کی تکمیل بغیر حسن اخلاق ممکن ہی نہیں ہے, دین ناقص رہتا ہے. اگر آپ کے اخلاق و آپ کے آداب اچھے نہیں ہیں تو دین تو کامل ہو نہیں سکتا. تو کامل دین کے لیے لازم ہے کہ آپ کے اخلاق بھی آپ کے آداب بھی قرآن مجید کے مطابق و مخالف نہ ہو. وسیع معنی میں, وسیع پیمانے میں حسن اخلاق, حسن کردار اور حسن آداب صرف رہن سہن کی حد تک نہیں ہے, صرف دوسروں سے تعلقات کی حد تک نہیں ہے, صرف خندہ پیشانی سے دوسرے سے ملنا مقصود نہیں ہے, صرف چہرے پر مسکراہٹ لا کے کسی سے بات کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ اس سے وسیع معنی ہے جس میں سب سے پہلا حق, جس میں حقوق کی ادائیگی سب سے پہلا مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں سب سے پہلے ہیں. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں, کوتاہی سے کام لیتے ہیں, اور لوگوں سے بہت اچھا ملتے ہیں, اچھا رہن سہن کرتے ہیں, تو آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, یہ کافی نہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق درست ہو اور رب کے ساتھ تعلق ٹھیک نہ ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ جس رب کے احسانات انعامات ہم گن نہیں سکتے, اس رب کے حق حقوق ادائیگی حقوق کی ادائیگی میں ہم کمزور ہیں اور سستی کاہل کا شکار ہے, اور حقوق العباد میں یا لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں, بیوی کے ساتھ اچھے ہیں, بچوں کے ساتھ اچھے ہیں, دوستوں کے ساتھ اچھے ہیں, لیکن اپنے رب کے ساتھ اچھے نہیں. نماز وقت نہ تو پڑھ لی نہ تو نہیں پڑھی, کیا یہ حسن اخلاق کا حامل شخص ہے؟ بے نماز کے اخلاق اچھے ہو ہی نہیں سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ اس کا خلل جو ہے اس کے دل میں ہے, اس کی شکل میں نہیں ہے, اس کی صورت میں نہیں ہے, اس کی زبان پر خلل, اس کے خلل اس کے دل میں ہے. بے نمازی کا خلل اس کے دل میں ہے, کیونکہ رب کے حقوق کی ادائیگی میں وہ پیچھے ہے. اس کے دل میں رب کی عظمت کا حق ہے ہی, کہ رب کی عظمت کا حق کیا ہوتا ہے. وما قدر اللہ حق قدره, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدر جو کرنی چاہیے جیسے کرنی چاہیے تھی اس حق ادا نہیں کیا ہے, وہ قدر نہیں کی رب کی جو کرنی چاہیے تھی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل میں خلل اور خرابی ہے. تو میں مختصر بیان کرتا ہوں, وقت کم ہے. حسن آداب و اخلاق کو جاننے کے لیے اگر ہم ضد کو دیکھ لیں جو بے ادبی ہے اور اس سے ہم بچ جائیں تو اپنے اخلاق ہم اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں, اور اگر صرف حسن اخلاق کی بات ہم کرتے رہیں اور ہم ضد کو نہ جانیں بے ادبی کیا ہوتی ہے, گستاخی کیا ہوتی ہے, تو اپنے اخلاق بہتر کر ہی نہیں سکتے. تو آئیے دیکھتے ہیں بے ادبی کی مختلف صورتیں جس سے ہم نے بچنا ہے تاکہ ہم اور ہمارے اخلاق اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ حسن اخلاق اور حسن آداب میں ترقی کرتے ہوئے کمال کے درجے تک پہنچ جائے. سب سے پہلے جو بے ادبی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بے ادبی ہے, اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بے ادبی ہے, پھر اس کے بعد والدین کے حق میں بے ادبی ہے, پھر اس کے بعد جو ہیں جو علماء ہیں جو حکمران ہیں, اور پھر جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ کے جو باقی جو عوام مسلمین ہیں ان کے حق میں بے ادبی ہے. تفصیل سے اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ہر ایک چیز ایک شق کے لیے ایک نقطے کے لیے الگ سے خطبہ بھی یعنی کم پڑے گا, لیکن میں صرف اشارے دے کر بات کرتا ہوں, سمجھدار کو اشارے کافی ہوتے تک مقصد کو سمجھ لیں ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی سے بچنا ہے, اگر ہم نہیں بچیں گے تو اپنے آداب اور اخلاق مکمل تو کیا اساس سے ہی محروم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ کے حق میں بے جو ادبی ہے ان میں اس کی کئی صورتیں, پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا, جو احکام اللہ تعالیٰ نازل فرمائے ان کی خلاف ورزی کرنا, جھوٹ مت بولو جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولنے والا شخص کے اخلاق اچھے ہو ہی نہیں سکتے, جھوٹا شخص جھوٹا ہو تو اس اخلاق کہاں اچھے ہو سکتے ہیں. اس سے نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ بری چیز ہے, بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے. دیکھیں ہماری سوچ میں تو فرق ہے نا, معاشرہ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, تم جھوٹ بولتے ہو, ارے رب کیا کہتا ہے, یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ اور لوگ تو آج راضی ہیں ایک بات پہ, کل ناراض کسی اور بات پہ ہو جائیں گے, لیکن اگر رب ناراض ہو گئے تو راضی کیسے کرو گے؟ تو اپنے دل کے یقین کے ساتھ یہ جان لو کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں ہمارے قول ہمارا فعل ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا کردار ہمارے حسن اخلاق سب رب کے لیے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا کسی بھی صورت کی نافرمانی ہو یہ بے ادبی ہے. دوسری بے ادبی اللہ تعالیٰ کی, جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس میں بے ادبی کرنا. اب اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے قرآن مجید ہے, اگر قرآن مجید کی بے ادبی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے, تو قرآن مجید سے ادب ہم نے کرنا ہے, اور قرآن مجید کے ساتھ ادب کرنے میں ہم اللہ تعالیٰ کی سے ادب کر رہے ہوتے ہیں. عظمت ہے تعظیم ہے قرآن مجید کی, اللہ تعالیٰ کی جو مشاعر ہیں جو بھی شریعت کے احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مثال کے طور پہ الحرم ہے. عجب بات دیکھیں کہ بعض لوگ اب کعبہ دیکھیں, بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, ہم اپنے گھر کے اندر اگر جب کوئی مہمان آتا ہے تو بے ادبی پسند نہیں کرتے. ہم ہی خود جب اللہ کے گھر میں جاتے ہیں ہم سے کتنی گستاخیاں ہوتی ہیں چاہے جانتے ہو یا انجانے میں. مثال کو دیکھ لیں آپ, صرف حجر اسود پر دیکھ لیں, بوسہ دیتے وقت وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے ادبی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے حق میں بے ادبی ہے. حدود حرم میں گناہ کرنا جو ہے وہ عام جگہ پر گناہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. اب حدود حرم میں, حدود حرم میں آپ الحاد کرنے کے ارادہ بھی نہیں کر سکتے, نیت کرنا بھی جرم ہے. اگرچہ دیکھا جائے نیت اگر آپ کرتے ہیں کسی برائی کی اور پھر آپ اسے توبہ کر لیتے ہیں, وہ برائی نہیں کرتے, آپ کو ایک اجر لکھ دیا جاتا ہے نیت کا کہ آپ نے برائی نہیں کی, نیت کی تھی لیکن آپ نے برا کام کیا نہیں ہے. حدود حرم میں نیت سے ہی آپ کا حساب ہوتا ہے, جرم لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے برائی کی نیت کی ہے, جرم لکھ دیا گیا ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی جو ہے, جو سب سے بدترین صورت ہے بے ادبی کی, وہ ہے شرک, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ حقوق العبادہ ہیں, حقوق ربوبیت, حقوق اسماء و صفات ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ربوبیت میں, عبادت میں اور اسماء و صفات میں. جو بھی اس اساس کے خلاف سوچتا ہے یا اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے تو کہنا اور کرنے تو دور کی بات ہے, اس شخص اپنے عقیدے سے ہی شرک کر بیٹھتا ہے اور رب کی شان میں سب سے بڑی گستاخی کر لیتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مخلوقات میں سے فلان بزرگ جو ہے وہ مشکل کشا ہے, میں اس سے مانگتا نہیں ہوں لیکن ہے بزرگ اور ہے مشکل کشا, اس محض اس عقیدے سے ہی شرک ثابت ہو جاتا ہے اور ایسے شخص جو ہے اس بدعقیدگی سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے رب کے ساتھ شرک کیا ہے اور یہ سب سے بدترین گستاخی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے ادبی کرنا, مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہے, اگر یہاں پہ بھی آپ بے ادبی کرتے ہیں, بعض لوگ گپے لگاتے ہیں, بعض لوگ یہاں اللہ گھر میں موبائل فون لے کے آتے جس میں میوزک ہوتی ہے, یہ سب اللہ کے حق میں, اللہ کی شان میں بے ادبی ہے. یہ سب ایک طرف ہے, یہ سب گناہ ہے. اس سے بڑھ کر جو بے ادبی ہے, سب سے بڑی بے ادبی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حق, وہ ہے شرک. یاد رکھیں شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے شرک پر, اس کی کوئی معافی نہیں ہے, اس کی کوئی خلاصی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی زندگی میں شرک سے توبہ نہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں, اللہ تعالیٰ کے حق میں جو بے ادبی ہے, چند صورتیں میں مختصر چار یا پانچ بتایا ہوں, میں نے کہا کہ سمجھداروں کا اشارہ کافی. اسی طریقے سے جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے, اگر آپ اس کی حق میں گستاخی کرتے ہیں, بے ادبی کرتے ہیں, تو حقیقتاً آپ رب کی شان میں گستاخی کرنے والوں میں سے, نعوذ باللہ. دوسری بات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بے ادبی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا, معصیت کرنا بے ادبی ہے. جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کے خلاف ورزی کرنا بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے یا صرف نام لینا, یہ بھی ادبی میں شمار ہوتی ہے, محمد کہنا صرف. اچھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے درود نہ پڑھنا, یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے. اگر آپ نام لینا چاہتے ہیں تو کہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اگر صرف نام لینا ہے یا کوئی درود پڑھے, آپ کوئی نام آپ درود نہیں پڑھتے, یہ گستاخ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اونچا بولنا بھی گستاخی ہے, بے ادبی ہے. اللہ نے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ ان لوگوں کا عمل اکارات ہو جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو آپ کو آواز اونچی کرتے بلند کرتے ہیں. سخت وعید آئی ہے, اور تھے کون؟ سورۃ الحجرات کی جو پہلی دو تین آیات ہیں, یہ کیوں نازل ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, ایک وفد آیا ہے, کس کو امیر بنایا ہے, کس کو امیر بنانا ہے, مشورہ کیا صحابہ سے. سید عمر نے ایک نام لیا, سید ابوبکر سے دوسرا نام لیا, دونوں صحابی کہتے کہ آپ میری مخالفت چاہیے, ان کی آپ کو مخالفت نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم بیٹھے ہیں. جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائے وحی کے ذریعے, اپنی آواز بلند مت کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پر, یہ نہ ہو کہ آپ کے عمل اکارت ہو جائے اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. راوی کہتے کاد یہلک کا الشیخان, دونوں شیخان جو ہے کون ہیں, ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کی بات ہو رہی ہے, ہلاک ہونے والے تھے. وجہ کیا تھی؟ تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی, انجانے میں آواز بلند ہو گئی. سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بلند آواز سے بات کرنا بھی گستاخی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا انکار کرنا بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنا بے ادبی ہے. بعض لوگوں کے سامنے حدیث رکھ دی جاتی ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی میرے امام کا قول تو کچھ اور ہے, میں کیا کروں, میرے امام کا قول لازمی ہے, اس لیے اپنے امام کا قول کو لیتا ہوں اور حدیث کو چھوڑ دیتا ہوں. بعض لوگ زبان سے تو نہیں کہتے, اپنے کردار اپنی حالت سے اپنے فعل سے کر کے دکھاتے ہیں, اور بعض میں تو اصول بنائے ہوئے ہیں, کتابوں میں دیکھ لیں اصول بن گئے ہیں. اگر امام کا قول آیت سے ٹکرا جائے تو آیت جو ہے وہ منسوخ ہے یا اس کی تعویل کی, اگر حدیث سے ٹکرا جائے تو وہ حدیث منسوخ یا اس حدیث وہ حدیث مرجوح وغیرہ ہے. یہ اصول بنائے گئے ہیں. اگرچہ دیکھا جائے بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے ادبی کرنا حقیقتاً اللہ کی شان میں بے ادبی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے حق میں گستاخی کرنا, ان کی شان میں گستاخی کرنا, بے ادبی کرنا, حقیقتاً کس کی بے ادبی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہے. اور عجب لوگ, ایسے لوگ موجود ہیں, زندہ ہیں, سانسیں لیتے اس دنیا میں, جو امہات المؤمنین کو گالیاں دیتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں, بلکہ نعوذ باللہ تکفیر تک بھی کرتے ہیں, نعوذ باللہ. آل بیت جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, ان کی شان میں گستاخی کرنا حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا حقیقتاً کس کی گستاخی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. آپ یہ دیکھیں ہماری دنیا میں, دیکھ ہم کیا کرتے ہیں. اگر کوئی شخص صاحب اقتدار ہے, اس کا جو ڈرائیور ہے, میں کسی کی تلخیص نہیں کر رہا ہوں, ڈرائیونگ کوئی یعنی برا شعبہ نہیں ہے, رزق حلال کماتے ڈرائیور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کا جو ڈرائیور ہے اس کی شان میں گستاخی کرنا کس کی شان میں گستاخی ہے؟ جس کا وہ ڈرائیور ہے. نہیں, اگر وہ غلطی پر بھی ہے, آپ اس کو کچھ برا بلا کہتے ہیں, فوراً آپ کو کال آ جاتی ہے, بھائی تم نے اس کو کیوں ڈانٹا ہے, کیوں جانتے نہیں ہے کون, سوال کیا ہوتا ہے, تم جانتے نہیں ہے کون, نہیں جانتے ہو, نہیں جانتے ہو تم کون ہے, پھر تمہیں جرت کیسی ہوئی تمہیں میرے پاس آتے ہیں, میں اسے سمجھاتا تم نے کیوں اسے برا بلا کہا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ, جب اللہ تعالیٰ کے حق کی بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات آتی ہے, ہمیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ بھائی صحابہ کرام کو گالی دینا یا وہ برا بلا کہنا, صحابی کس کے ہیں؟ ہم صحابی کہتے کیوں ہیں؟ کس کے صحابی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. نسبت کس کی طرف ہے؟ ہم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمارے ڈرائیور کو کچھ برا بلا کہتے ہمیں برا لگتا ہے اور کہتے ہیں اس نے ہم میری شان میں گستاخی کی ہے, اگر ہمارے کسی خادم کو برا بلا کہے ہمیں برا لگتا, ہم کہیں جس نے ہماری شان میں گستاخی کی ہے, اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا تو چلے گا, کوئی حرج نہیں ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا مسلک ہے, مسلک کی بات ہو رہی ہے. یہ کون سے مسالک ہیں بھائی جن مسالک میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق میں بے ادبی ہوتی ہے؟ اگلی سورت جو ہے, صحابہ کی شان میں گستاخی صرف ان کو برا بلا کہنے کے حد تک نہیں ہے, بلکہ ان کے مسلک کو, ان کے منہج کو چھوڑنا بھی ان کی شان میں گستاخی ہے, کیونکہ ان کے مسلک کو اپنانا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. علیکم بسنتی وسلک الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہا بالنواجذ, میرے سنت کو اور الخلفاء الراشدین المہدیین کی سنت کو مضبوط سے تھامے رکھنا. کس نے حکم دیا ہے؟ علیکم کیا ہے؟ وجوب کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو ان کو سنت کو لازم پکڑنا واجب ہے کہ نہیں؟ اور 73 فرقہ کے حدیث میں علماء انا علیہ و اصحابی, و اصحابی کس کے صحابہ ہیں؟ نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. علی ما علی کس چیز پر تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی پر قائم تھے، قرآن اور سنت. اور صحابہ کس چیز پہ تھے؟ وحی کی صحیح سمجھ پر قائم تھے، جو انہوں نے براہ راست سیکھا ہے، علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو منہج السلف کو اپنانا واجب ہے. جو منہج السلف کی خلاف ورزی کرتا ہے حقیقتاً وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے. جو نئے مناہج آئے ہیں وہ سارے کے سارے مناہج، جو منہج السلف کے مخالف ہیں حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ان مناہج میں موجود ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت تو یہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں اس کی خبر نہیں تھی، چلو خبر آ گئی اب کیا کرو گے. بعض کہتے ہیں نہیں ہمارے عالم کا قول ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، بعض کہتے ہیں ہمارے مفتی کا قول ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہمارے امام کا قول ہے، بعض کہتے ہیں ان کے پاس بھی تو دلائل ہے، بعض نہیں کہتے ہیں ان کے علماء بھی تو موجود ہیں، کیا سب غلط ہیں؟ میرے بھائی حق بالکل واضح ہے، ہمارے علماء معصوم نہیں ہیں، انبیاء نہیں ہیں. ہمارے علماء سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. بات یہ نہیں کہ میرے آپ کے عالم کی جنگ ہے، میرے عالم کی بات مانو یا آپ کے عالم کی بات میں نہیں مانتی، یہ کون کر کہہ رہا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ دلائل کی روشنی میں اور منہج السلف جو ہے اس پر قائم کون ہے. سلف کی زندگی میں دیکھ لیں نصب العین ان کا کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، ان کا عمل کیسا تھا، ان کا تقوی، ان کا ایمان، ان کا علم، ان کا یقین، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کے حسن اخلاق کیسے تھے، آج ہمارے کیسے ہیں. دیکھ جتنے بھی فرقے موجود ہیں زبانی کلام یہ سب کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً عمل کرنے والے کون ہیں؟ صاف واضح نظر آ جائے گا. چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور صحابہ اس چیز پر قائم تھے، دوسرے شخص کہتے ہیں نہیں میں تو یہ کرتا ہوں کیونکہ میرے امام کا قول ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. ہم کہتے ہیں آپ کے امام بھی سلف میں سے ہے، امام حنیف رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، جو چار فقہ مذاہب معروف ہیں، اگرچہ فقہ مذاہب چار سے زیادہ ہیں، معروف چار ہیں، سبحان اللہ، کئی چار و اما اعلام میں سے ہیں. ہم کہتے ہیں چاروں ہمارے امام ہیں، آپ کہتے ہیں میرا امام صرف ایک ہے. اچھا باقی تو آپ کے امام کیوں نہیں بھائی، ان میں کیا غلطی ہے بھائی؟ اگر اجتہادی غلطی ہو گئی ہے تو ان کا اجر تو ملے گا نا، ایک اپنا اجر لے کے گئے. ہم تو حق کو دیکھتے ہیں، جس کا قول اقرب الی الدلیل ہے ہم اس کے قول کو لے لیتے ہیں، بات تو دلیل کی ہے. یہ نہیں کہ وہ آپ کا عالم ہے میرا عالم، آپ کا امام میرا امام، یہ جنگ کہاں کی آ گئی ہے. اسے میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، لوگ کہتے کہ بر صغیر پر واجب ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں، اور اہل جزیر عرب پر واجب امام احمد بن حنبل کی تقلید کریں. مثال کے طور پہ کس نے کہا یہ؟ کیا قرآن مجید میں کہیں پہ ہے؟ کیا کسی حدیث میں ہے؟ کسی صحابی کے قول میں ہے؟ کسی امام کے قول میں ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہیں پہ یہ فرمایا ہے کہ بر صغیر والوں پر واجب ہے کہ میری تقلید کریں؟ کیا امام ابن حنبل نے کہیں پر یہ فرمایا ہے کہ جزیر عرب والوں پر واجب کو میری تقلید کریں؟ کہاں پر ہے؟ دکھائیں تو صحیح ذرا. کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کسی نے اپنی مرضی سے کہیں سے اصول لیا، کہیں سے فروع، کہیں سے طریقہ لیا اور لوگوں کو حکم دے دے کہ ہمارا یہ مسئلہ کہ ہمارے مذہب ہے، اور اس کو عام بھی کرتے ہیں، ارشاد بھی کرتے ہیں، اور سرعام اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم اصول میں اشعری ماتریدی ہیں اور فروع میں حنفی ہیں اور طریقتاً صوفی ہیں. یہ ایک فرق کیوں ہے بھائی؟ آپ اصول، فروع اور طریقتاً سلفی کیوں نہیں ہیں؟ کوئی جواب نہیں. الغرض صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کی صورت میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آپ منہج کو چھوڑ دیں اور اپنے کوئی بھی منہج، چاہے وہ منہج آپ کو پسند ہو یا آپ کے اپنا بنائے منہج ہو جو صحابہ کے مخالف ہے، یا کسی اور کا بنائے منہج ہو جو صحابہ کے مخالف ہے، یہ سب غلط راستے ہیں، غلط مناہج ہیں، اور حقیقت صحابہ کے شان میں گستاخی، اور صحابہ کے شان میں گستاخی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہے. اگلی صورت بے ادبی کی، جو دین اسلام میں جو ہمیں سبق سکھاتا ہے حسن اخلاق و آداب کا، اور یہ دین اسلام اور کمال اور تعلیمات کا حسن و جمال ہے، والدین کے حق میں حسن سلوکی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا جو ہے، اور والدین کی شان میں بے ادبی سے بچنا، یہ بھی تعلیمات ہیں. اور اتنی پیاری تعلیمات ہیں، آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں پر توحید عباد کے ذکر فرماتے ہیں، آپ کئی جگہ کئی مقامات کرتے ہیں قرآن مجید میں والدین کا ذکر بھی کرتے ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ثُمَّ نہیں ہے، واو کے ساتھ ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبد الا اياه, عبادت نہیں کی جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کی. وبالوالدین احسانا, اور احسان کیا جائے گا والدین کے ساتھ. جیسے میں جیسے کہ عبادت حق اللہ تعالیٰ کا ہے, احسان حق والدین کا ہے. یہ حق ان سے کوئی چھین نہیں سکتا, جیسے کہ عبادت حق رب سے کوئی چھین نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنے کے لیے لازمی ہے ہم بے ادبی سے بچیں. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. یہ سب کیا ہے, بے ادبی ہیں کہ نہیں؟ بے ادبی کی جو چھوٹی سی چھوٹی صورت ہے وہاں سے ابتدا کی ہے تاکہ بڑی سی بچا جا سکے. ایسا ہوتا ہے نا, اگر آپ چھوٹی سی چھوٹی بے ادبی سے منع کر دیتے ہیں تو جو بڑی سے بڑی ہے وہ ماں باپ والا اسے منع کیا گیا کہ نہیں؟ یعنی کبھی سوچے بھی نہیں کہ والدین کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اف اور پھر جھڑکنا, اور جھڑکنا بعد کی بات ہے, پہلے اف تک بھی نہیں کہہ سکتے ہو. اف کہنا بے ادبی ہے, جھڑکنا بے ادبی ہے, قول کریم کے علاوہ کوئی اور قول کہنا بے ادبی ہے. بات کرنی ہے تو قول کریم, کریم سے مراد سب سے بہترین, سب سے بہترین سے مراد آپ جب والدین سے بات کرنا چاہیں اور زبان سے کوئی لفظ کہنا چاہتے ہیں پہلے عقل کی فیکٹری میں اس کو جانا چاہیے اور جو بھی آپ کے پاس الفاظ ہیں ان کو تولنا چاہیے, سب سے اچھا کون ہے وہ بولو. یہ مقصد ہے قول کریم کا, تاکہ آپ جھڑک سے بچ سکو اور اف کہنے سے بھی بچ سکو. کیسے بچیں گے؟ اگر قول کریم کا حکم نہ ہوتا تو بے ادبی ہو جاتی کہ نہیں, اف ہو جاتا کہ نہیں, جھڑک ہو جاتی کہ نہیں؟ تو اس سے بچنے کے لیے اس لیے قل لهما قولا کریما, دو راستے, خاموشی یا قول کریم, تیسرا کوئی ہے نہیں ہے. اچھا خاموشی بھی اگر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے خاموشی بھی کریں, خاموشی بھی ادب میں کرنی ہے, اس اجازت لے کے خاموش رہنا ہے, ورنہ یہ بھی سمجھیں گے کہ جواب دینا چاہتا ہے کیونکہ کوئی گڑبڑ ہے, کوئی مسئلہ ہے. یعنی والدین کو پریشان نہیں کرنا کسی صورت میں. اف کیوں نہیں کہنا؟ تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائے. احسان مطلب کیا ہے؟ اتقان, پرفیکشن. والدین کے ساتھ جو بھی معاملہ طے کر رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں, گڈ ہے, بیٹر ہے, بیسٹ ہے, پرفیکٹ ہے. پرفیکشن بعد میں آتی ہے, سب سے بلند و بالا ہے نا. والدین کے ساتھ گڈ نہیں چلے گا, بیٹر بھی نہیں چلے گا, بیسٹ اور پرفیکٹ چلے گا بس. اب بیسٹ اور پرفیکٹ کیسے ہوگا؟ دیکھ رہا اپنے باس سے بات کیسے کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, گڈ ہوتا ہے, بیٹر یا بیسٹ یا پرفیکٹ. والدین اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں, واللہ والدین اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں. قرآن مجید میں دیکھ لیں کسی کے ساتھ بھی احسان کا لفظ حسن تعامل میں والدین کے سوا آپ کو نظر نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے کہ حق رکھتے ہیں, مخلوقات میں سے احسان کا حق رکھتے ہیں والدین. وبالوالدین احسانا, یوں لگتا ہے کہ والدین اور احسان اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا تا قیامت. اچھا والدین تو خود ظلم کرتے ہیں, والدین جو ہے وہ ہمارا حق نہیں دیتے, والدین ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں, وہ جانو کا رب جانے. اللہ نے کہیں فرمایا ہے اگر آپ کے والدین اچھے نہ ہو اخلاق کے تو آپ کا اخلاق برا ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے احسان میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اچھا چھوڑے, رشتہ داری کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص کہتے ہیں رشتہ داری میں داری کا لفظ ہے, داری کا مطلب دو طرفہ ہے, وہ کریں گے تو ہم کریں گے, وہ نبھائیں تو ہم نبھائیں گے, نہیں تو ہم نہیں. یا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے صلہ رحمی کے تعلق, رشتہ داری کے تعلق سے, احسان آپ کریں گے تب رشتہ داری ہوگی, احسان نہیں کریں گے, اگر آپ صرف بدلہ لیں گے اور دیں گے تو یہ قطع رحمی میں سے ہے. تو بدلے کے لیے جو رشتہ داریاں کرتے ہیں اور نبھاتے ہیں صرف بدلے کے لیے, وہ رشتہ داری ہے ہی نہیں, وہ صلہ رحمی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ, بلکہ ایک شخص نے آ کے عرض کریے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں, میں قریب کرتا ہوں, مجھے دور کرتے ہیں, میں ان کے اچھے معاملات کرتا ہوں, وہ مجھ سے برائی سے پیش آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی تم سچے ہو ایسے ہو, گویا کہ تم ان کے منہ پر دھول یا راکھ جو پھونک رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خاص مدد کے لیے فرشتے متعین ہوں جو آپ کی مدد کرتا رہے گا. سبحان اللہ. تو یہ کس نے کہا کہ رشتہ داری کے لیے آپ کے بھائی ہیں, آپ کے بہن ہیں, آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بدلے کی بات کرتے ہیں. بدلہ تو یار دشمنوں سے لیا جاتا ہے, بدلے کی بات دشمنوں سے کی جاتی ہے, اپنے پیاروں سے کیا بدلہ ہوتا ہے بھائی؟ اسے بات کہ دوست بھی بدلہ ہوتا ہے. ارے دوست بھی کیا بدلہ ہوتا ہے یار, وہ میرے کام آئے گا تو میں اس کے کام آؤں گا, وہ نہیں ہے تو میں بھی نہیں آتا. یہ دوستی ہے یا خود غرضی ہے؟ تو فرق جانے نا خود غرضی اور دوستی میں اور رشتہ داری میں اور عام تعلقات میں. اور والدین کا حق رشتہ دار سب سے بڑا ہے, اس لیے احسان کو جوڑ دیا. رشتہ داری کا مطلب ہے احسان, رشتہ داری کا مطلب کبھی بھی مقابلہ نہیں ہے, تقابل نہیں ہے, بدلہ نہیں ہے, وہ رشتہ داری نہیں ہے, وہ احسان نہیں ہے. والدین کی شان میں گستاخی میں سے اور بے ادبی میں سے جو بھی والدین کے پیارے ہیں ان کو پریشان کرنا, یا والدین کو کسی بھی صورت پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ کے بہن ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے بہن ہیں, آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, یا آپ کے جو پھوپھیاں ہیں, آپ کے جو چچا ہیں, کیونکہ وہ آپ کے والدین کے بہت قریبی ہیں. آپ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ ایک آپ اور والدین کی رسپیکٹ کر رہے ہیں. اگر وہ کبھی غلطی سے پیش آ جائیں, کبھی اونچ نیچ ہو جاتے, تو والدین کی طرف دیکھیں, ان کی طرف نہ دیکھیں, والدین کی طرف دیکھیں. کیا ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے آپ کے والدین کے خوش رہیں گے کبھی؟ ہاں والد خود کرنا چاہتا اس کی, اس کا بھائی ہے, وہ ان کا اپنا بڑوں کا معاملہ ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے جھگڑا ان کا ہوتا ہے, بیچ میں اولاد آ جاتی ہے اور آگ لگ مزید پٹرول چھڑک دیتی ہے, وہ بڑوں کا مسئلہ بڑوں کو حل کرنے دینا. ہاں اگر آپ کا والد آپ کو کہتا ہے میری مدد کرے اور وہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے, آپ اس میں اگر صلح صفائی کر سکتے ہیں یا اپنا حق لے سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن ہوتا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے بڑے بات کر رہے ہیں, بیچ میں چھوٹے آ جاتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں, وہ جھگڑا اور بڑھ جاتا ہے. نہیں, یہ بھی والدین کے حق میں بے ادبی ہے. اسی طریقے سے اگلا پوائنٹ لیتے ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے. علماء کے ہمارے اوپر حقوق ہیں, علماء کے شان میں بے ادبی میں سے یہ ہے کہ ان کے جو حق بات ہے نہ ماننا بے ادبی ہے. جب عالم آپ کو دلیل کی روشنی میں ایک بات بیان کر دیتا ہے, واضح دلائل سامنے رکھ دیتا ہے قرآن سنت کی روشنی میں اور جو بھی دلائل اس کے پاس ہیں, پھر آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ نہیں مانتے اس مطلب ہے آپ ہٹ دھرم ہیں, آپ بے ادبی کرتے ہیں اس عالم سے. اور علماء کی بے ادبی, کیونکہ جو اور علماء سے مراد جو موحد متبع سنت ہے, جو سلفی علماء ہے, معروف ہیں, جو حق پر قائم ہے, جن کی زندگی ساری درس و تدریس میں گزری ہے, جو ہمیشہ حق بات کرتے ہیں, دلائل کی روشنی میں ہمیشہ باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیں عالم جتنا بڑا بھی ہو معصوم نہیں ہوتا, کیونکہ بشر ہے, نبی نہیں ہے. اور جب یہ کہتے ہیں کہ عالم کی بات کو ماننا ہے دلیل کی روشنی میں, مرضی ہر چیز مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ہر بات حق ہوتی ہے, بغیر دل کی بات بھی حق ہوتی ہے. نہیں, وہ بشر ہے, غلطی ہو سکتی ہے عالم سے بھی. اس اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو جائے تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. تو بات دو اور ایک اجر کے بیچ میں ہے, وہ جانے کو رب جانے, ان کا مقام باقی رہے گا. لیکن جہاں پر ایک اجر لیا ہے غلطی ہو گئی ہے, کہ غلطی میں ہم اس کی پیروی کریں ہمیں بھی ایک اجر ملے گا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مجتہد عالم ہے, اس نے جو فتویٰ دیا ہے اپنے علم اور تقویٰ کی بنیاد پہ دیا ہے. اب وہ غلط ثابت ہو گیا, حقیقت کے خلاف ثابت ہو گیا ہے, وہ تو پکڑ سے بری ہو گیا ہے, اس کو ایک اجر بھی مل گیا ہے. لیکن اگر آپ کو دلیل کی روشنی میں بات واضح نہیں ہوئی ہے, اور جو دلیل اس نے پیش کی اس سے بڑھ کر کے اور دلیل, یا دلیل واضح نہیں ہے, یا خلاف دلیل بات ہوئی ہے, بشریت کا تقاضا ہے, دلیل چھوٹ گئی ہے, رہ گئی ہے, یا ضعیف حدیث میں اس پر فتویٰ دے دیا ہے, عالم تو بری ہو گیا نا. لیکن آپ کو حق مل گیا ہے, صحیح حدیث مل گئی ہے, آپ اس کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں؟ واضح بات ہے. تو علماء کی شان میں بے ادبی, ان کے قول کو دلیل کی روشنی میں نہ ماننا بے ادبی ہے. عالم کے سامنے اونچی آواز میں بولنا بے ادبی ہے, عالم پر تہمت لگانا بے ادبی ہے, علماء کا آپس میں لڑوانا بے ادبی ہے, چغل خوری کرنا بے ادبی ہے. یہ ساری باتیں بے ادبی کی باتیں ہیں. علماء کا حق ہے, اور ان حقوق میں سے ان کا رسپیکٹ, ان کا احترام کرنا واجب ہے. عام بزرگ جو عالم نہیں ہے اس کا بھی احترام واجب ہے. ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی توقیر و احترام نہ کرے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کا فرمان ہے. اور اگر یہ صاحب علم بھی ہے, علماء ربانیین میں سے, تو ان کے حقوق اور بڑھ جاتے ہیں. تو علماء کے ساتھ حسن سلوکی کرنا اور ان کے جو اقوال ہیں درائل کی روشنی ان کو ماننا، ان کی غلطی پر ان کو برا بلا نہ کہنا، اور ان کا جو حق ہے اور ان کو جو رسپیکٹ اور احترام ہے ان کو برقرار رکھنا، کیونکہ حقوق میں سے ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ارے یہ تو یوں کو عالم ہے اس نے غلطی کی ہے، تو عالم تو غلطی کرے گا نا، نبی تو نہیں ہے نا، تو کیا بات ہوئی ہے؟ لیکن اس کے علم میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے، بلکہ اس علم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے معروف قصہ ہے کہ دور دراز علاقے سے، غالباً یمن سے، کہاں سے لوگ آئے تھے میں بھول رہا ہوں، افریقہ سے، افریقہ سے لوگ آئے تھے امام مالک کی طرف اور سوال کیا. امام مالک رحمہ اللہ نے اکثر جواب میں کیا فرمایا، اللہ علم، میں نے جو طلبہ بہتر جانتا ہے. تو نے کیا ہم واپس جائیں گے اپنے قوم کی طرف، ہم کیا لے کے جائیں، کیا کہیں گے؟ امام مالک صاحب کہتے ہیں کہ اللہ علم میں نہیں جانتا ہوں. ہاں کہ یہی جا کے کہنا ہے، جو نہیں جانتا تو نہیں جانتا ہوں نا. سبحان اللہ، یہ علماء، یہ ربانی علماء ہیں. کیونکہ علم میں فرق پڑا ہے. آج ہم کہتے ہیں جب ائمہ اہل السنہ والجماعت کی ہم بات کریں، امام مالک سر فہرست ہیں کہ نہیں، ائمہ سلف میں سے ہے کہ نہیں، محدثین کبار میں سے، عوام میں سے ہے کہ نہیں ہے، تو یہ کہنا مجھے پتہ نہیں ہے، یہ عالم کی سب سے بڑی علامت ہے. اور ہر بات پہ فتویٰ دینا بغیر علم کے، یہ جہالت سب سے بڑی نشانی ہے. اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. حکمران، حکمران وقت پہ ہمارے اوپر حقوق ہیں، اور حکمران جب تک اپنے اس عہدے پر، اقتدار پر قائم ہے، مسلمان حکمران ہے، اسے فرما برداری، اللہ کی فرما برداری میں واجب ہو جاتی ہے. اگر نہ فرمانے کا حکم دے، قلا اطاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کسی مخلوق کی اطاعت فرما اللہ تعالی معصیت میں جائز ہی نہیں. لیکن اگر وہ فرما برداری کے حکم دیتا ہے اور خیر کا حکم دیتا ہے تو اس کی سمع و طاعت واجب ہو جاتی ہے. اگر وہ نہ فرمانے کا حکم دیتا ہے تو اس کی وہ حکم جو ہے نہیں مانا جاتا، اور باقی اس کی جو حکمرانی باقی برقرار رہتی ہے. اس کے خلاف بد زبانی، بد کلامی کرنا بے ادبی ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو حکمران کی بے ادبی کرتا ہے حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے پیر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے ادبی کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر بد امنی چھا جائے، اگر دیکھو حکمران کی عزت و احترام ختم ہو گیا اور حکومت کا کوئی وجود نہ رہا، تو ہوگا کیا؟ قتل و غارت ہوگی کہ نہیں؟ بد امنی ہوگی کہ نہیں؟ اور بد امنی میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی خیر باقی رہتا ہے؟ شر عام ہو جائے، شر مستقیر ہو جاتا ہے. اس لیے حکمران ہمارے معاشرے میں سے ہیں، ان کے حقوق اگر قرآن و سنت میں دیکھ لیں، سلف اقوال میں دیکھ لیں، واللہ سینکڑوں درائل آپ کو ملے گی سلف کے اقوال میں، سینکڑوں، واللہ دس ہونی کہوں گا میں. ان کے کتابوں میں دیکھیں، عقیدے کے اصول جب ذکر کیے جاتے ہیں، ان عقیدے کے اصول میں یہ بھی اصل آپ کو ملے گا کہ حکمران، مسلمان حکمران کی فرما برداری اصول اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ہے. آخر کیا وجہ؟ جہاں پر توحید کا ذکر ہے، اتباع سنت کا ذکر ہے، جہاں پر صحابہ کرام کے ساتھ تعلق کا ذکر ہے، عقیدے کے اصول، حکمران کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ سلف نے، ائمہ سلف نے خاص اہتمام کیا ہے. اب چھوٹی چھوٹی کتاب لے لیں، اصول السنہ احمد الحمد رحمہ اللہ کے لے لیں، دیکھیں قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. الرازیین کا عقیدہ دیکھ لیں، امام حاتم الرازی، ابو الرازی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب میں ذکر. آخر وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں دیکھ لیں آپ، کتب الصحیحہ ستہ میں دیکھ لیں آپ، خاص باب باندھے گئے ہیں، خاص کتابیں، خاص احادیث کو جمع کیا گیا ہے. کتاب الامارہ کیوں صحیح مسلم کتاب الامارہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ائمہ سلف اس خاص اہتمام کیا ہے، حدیث کی کتابوں میں اور عقیدے کی کتابوں میں خاص اہتمام کر کے یہ ہمیں باور کرایا ہے کہ اچھی طرح جان لو کہ اگر حکمران مسلمان حکمران کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اور اس کے کوئی عزت رم احترام عوام میں نہیں رہتا، اور عوام جو خروج پر آمادہ ہو جاتے، بغاوت ہو جاتی، بد امنی پھیل جاتی ہے، اور آگ جو ہے اور شر پھیل جاتا ہے، اور پھر اس آگ کے ساتھ، بد امنی کی آگ کے ساتھ کوئی خیر باقی نہیں رہتا. آپ دیکھ لیں چند مسلمان ملک جو اس آگ کے نعوذ باللہ یعنی گھیرے میں آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب رحم فرمائے اور اس فتنے کو دور فرمائے. ہر مسلمان ملک سے دیکھ لیں، ابھی تک بد امنی ہے اور ابھی تک یہ آگ کہیں نہ کہیں پہ جلی ہوئی ہے. اور جو شر پسند لوگ ہیں اپنے شر کو عام کر رہے ہیں، کوئی کسی فرقے کے نام پر، کوئی دین کے نام پر، کوئی مذہب کے نام پر، کوئی یا کوئی کسی اپنی خاص سیاست کے نام پر اپنا کام کر رہے ہیں. سارے اہل شرور جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں بد امنی میں. جیسے کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو ہر طرف سے کوئی نہ کوئی کہیں سے کوئی سانپ نکل رہا ہے، بچھو بھی نکل رہا ہے، اور یہ جو بھی حوام اور دواب ہے جو جن میں شر پایا جاتا ہے سب جمع ہو جاتے ہیں، نکل پڑتے ہیں کہ نہیں. اسی طریقے جب بد امنی چھا جاتی ہے اور بد امنی کی آگ پھیل جاتی ہے تو اہل شر سب مل جاتے ہیں، سب کو موقع مل جاتا ہے اس شر میں حصہ لینے کا اور اس شر کو برقرار رکھنے، کیونکہ سب کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں اس شر کو قائم کرنے کے لیے. لیکن اہل حق جو ہیں، العلماء ربانین جو ہیں، وہ ہمیشہ یہ سبق دیتے ہیں کہ آپ حکمران وقت کی قدر کرو، اس کا احترام کرو، کیونکہ امن انہیں سے قائم ہے. یہ طاقت رب نے ان کو دی ہے، عزت رب نے ان کو دی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے تو عزت ان سے چھین لے. آپ اور میں کون ہوتے اس کو چھیننے والے؟ بعض کہتے ہیں تو بدترین انسان، یہ کیسے بن گیا؟ سبحان اللہ، ہمارا معاشرہ جیسا ہے حکمران ویسے ہوں گے. وہ آسمان تھوڑی ٹپک کے آئے ہیں یا زمین تھوڑے نکل کے آئے ہیں، معاشرے سے بنے ہیں. ہمارے معاشرے میں اگر خیر زیادہ ہے تو واللہ ہی سب سے اچھے حکمران ہوں گے، خیر والے. اگر برائی عام ہے تو سب سے برے ہوں گے. ہمارا آئینہ ہے، جیسے ہم ویسے ہی وہ ہے. ہم چاہتے کہ ہم برائی کرتے رہیں وہ برائی نہ کرے، ہم جھوٹ کرپشن کریں وہ جھوٹ اور کرپشن نہ کرے، کیسے ممکن ہے بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو سزا دیتا ہے برے حکمرانوں سے، اور اچھے لوگوں کو جزا دیتا ہے اچھے حکمرانوں سے. اسے صحابہ کرام کے دور میں دیکھ لیں، جب بہترین زمانہ تھا حکمران کون تھے؟ کون خلیفہ تھا؟ کیا کوئی بھی صحابی؟ صحابہ سب عدول و ثقات ہیں، ایسے ہیں اتفاق السود جماعت کا. لیکن صحابہ میں سے کون سے وہ صحابی تھے جو سب سے پہلے خلیفہ تھے؟ ابوبکر صدیق کیوں تھے؟ صحابہ اجمعین کیوں؟ کیونکہ سب سے افضل تھے کہ نہیں؟ کیونکہ معاشرہ سب سے افضل تھا. خیر الناس قرنی، سب بہترین میرا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بہترین زمانے میں سب سے بہترین شخص کون تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ تھے کہ نہیں؟ سید عمر بھی نہیں تھے، سید عثمان و سید علی بھی نہیں تھے. سبحان اللہ، یہی ترتیب ہے. سیدنا ابوبکر صدیق دیکھا جائے، اگر ان کی سیرت میں دیکھا جائے، ابوبکر صدیق سب سے پہلے ہیں، پھر سیدنا عمر ہیں، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان صحابہ اجمعین. اور یہ ترتیب چاروں کی ہے کہ نہیں؟ جو سب سے افضل بندہ تھا اپنے زمانے کا وہی خلیفہ بنا ہے، جو اس سے کم فضیلت والا تھا ایک درجہ ہی صحیح وہ اوپر نہیں آ سکا کبھی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اور جیسے زمانہ گزرتا گیا اور حق سے دور ہوتا گیا، قرآن سنت تعلیمات سے دور ہوتا گیا، کیا ہوا؟ بردار غلط کردار کے لوگ جو ہیں اور بد کردار لوگ جو آئے ہیں، دین سے دوری ہوئی، کرپشن عام ہوتی گئی، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں دین سے دوری کی وجہ سے جب معاشرے میں یہ برائی پھیلی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حکمران بھی اسی معاشرے سے نکل کر جو سب سے بدترین لوگ تھے انہوں نے حکومت کو سنبھالا. اس کے باوجود بھی مسلمان ہیں، ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں کہ ان کی فرمبرداری کی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اگر وہ کوئی برا کرتے ہیں ان کے لیے دعا کریں اصلاح کی، ہدایت کی، اور ان کے جو بتان ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں قریبی، ان کی ہدایت کی، ان کی اصلاح کی دعا کریں. کیونکہ دوستوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، ان کو جو مشیر ہیں، ان کو جو وزیر ہیں، سب کے لیے دعا کریں. یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر، یہ احسان نہیں ہمارے طرف سے ان پر، یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے لیے. ہم جب ان کے لیے دعائیں کرتے تو ان کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ شان میں گستاخی، حکمران کی شان میں گستاخی کی صورتوں میں سے عام مجالس میں غیبت کر رہا حکمرانوں کی، ان کے خلاف لوگوں کو اکسانا بے ادبی ہے. نیوز چینلز میں ان کے خلاف باتیں کرنا، نیوز چینل غصہ کے تو بے ادبی اڈے بن چکے ہیں. اب کوئی نیوز چینل نہیں ملے گا جس میں حکمران کے خلاف ورزی ہے، ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ شاید بند ہو جائے گا، وہ چلے گئے نہیں، وہ ریٹنگ ہوگی نہیں، اس کو کوئی دیکھے گا نہیں اسے. کیونکہ معاشرے کو پچھلے تقریباً 10 یا 20 سالوں سے یہی چیز دکھائی جا رہی ہے کہ حکمران کی غلطی ہے اور یہ ہم نے لینا ہے، اور میڈیا اسی پر زیادہ متوجہ ہے. اب تو سوشل میڈیا میں بھی آہستہ آہستہ یہ باتیں آنے لگی ہیں، اور سب سے زیادہ یعنی مقبول وہی ویڈیو، وہی آڈیو، وہی یعنی آرٹیکل ہوتا ہے جس میں حکمران کے خلاف بات کی جاتی ہے، ان کی غلطیوں کو جو ہے نا عام کیا جاتا ہے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے، یہ ان کی شان میں گستاخی ہے. اسی طریقے سے اگر ان کے وزراء سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کو نصیحت کرنا، سر عام نصیحت بھی بے ادبی میں ہے. نصیحت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مکمل رازداری میں نصیحت کریں. آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے حق ادا کر دیا ہے، اگر وہ بات مان لیتا ہے، اگر نہیں بات مانتا ہے تو آپ کا جو ذمہ تھا آپ نے وہ ذمہ پورا کر دیا ہے. یہ کس نے کہا کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ گن پوائنٹ ان سے منوائیں؟ کس نے کہا ہے؟ یہ ہمارا کام ہے. سبحان اللہ، یہ ہمارا کام نہیں ہے. بہرحال ہمارا کام کیا ہے؟ ادو الیہم حقہم وسلوا حقہم، جیسے بخاری کی روایت میں آئے، ان کا حق ان کو دیں، اور اپنا حق رب سے مانگے. اگر وہ آپ کا حق آپ سے چھین بھی لیتے ہیں وہ آپ کو حق نہیں دیں گے. ان کے خلاف اگر وہ آپ سے آپ پر ظلم کرتے ہیں آپ کا حق چھین لیتے ہیں ان کے خلاف کوئی تحریک نہ چلے, کوئی مظاہرات, مظاہرات کرنے میں بھی ادبی ہے, یہ جو ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں حکومت کے خلاف یہ بھی ادبی ہے, شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی بھی غلط ہے. اگر سسٹم آ گیا ہے اس مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک غلط ہے تو غلطی کی بنیاد پر اور غلطیں کرتے جائیں, وہ الگ سے غلطی ہے. اگر حکومت مل گئی ڈیموکریسی کی بنیاد پر, ووٹ کی طاقت سے مل گئی, وہ حکمران بن گیا ہے, یہ مطلب نہیں. اگر اجازت دیتے ہیں اور نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو معصیت کریں گے. قاعدہ کیا ہے, لا طاعۃ المخلوق فی معصیت اللہ, ڈیمونسٹریشن معصیت میں سے ہے اس لیے جائز نہیں, اگرچہ وہ جائز بھی قرار دیتے ہیں. اس لیے حزب اختلاف جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے, صرف حکومت کا حصہ ہے, وہ جانے ان کا طریقہ جانے, اس میں حصہ لینا, حکومت کے خلاف بات کرنا سر عام ہو یا کس طریقے سے, یہ سب چیزیں غلط ہے اور جائز نہیں. الغرض بے ادبی حکمران کے حق میں بھی بے ادبی ہے. اور دین اسلام میں دیکھیں آپ سبحان اللہ یہ سارے وسائل موجود ہیں کہ نہیں, تو بے ادبی سے بچنے سے ہی اپنے اخلاق میں ترقی اور کمال ہو سکتا ہے. اگر بے ادبی سے نہیں بڑھ سکتے تو اپنے اخلاق اور آداب میں ہم کبھی ترقی کر نہیں سکتے, کمال تو دور کی بات ہے. تو ان بے ادبیوں سے بچنا ہے, اور یعنی جس میں سب سے بدترین قسم جو بے ادبی ہے وہ دو ہے, اسے بچنا ہے. نمبر ایک شرک اللہ تعالیٰ کے حق میں, نمبر دو بدعت اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. اگر شرک اور بدعت نہیں ہے تو باقی جو معاملے جو ان شاء اللہ آسان ہو جاتے ہیں. جس کی زندگی میں شرک اور بدعت ہے اللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے, چاہے وہ زبان کا اچھا ہو, چاہے وہ اپنے کردار کا اچھا ہو, چاہے وہ رہن سہن کا اچھا ہو, وہ سب دکھاوا ہوتا ہے. ہم کسی کی نیت پر کوئی شک تو نہیں کرتے, لیکن دل میں خرابی کی ایک علامت بتا رہے ہیں کہ ایسے شخص کے دل میں خرابی لازمی ہے جس کے دل میں شرک ہو, اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق نہ ہو, اور بدعت ہو, اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حق نہ ہو جس کے دل میں, تو ایسے شخص جو ہے اس کو حسن اخلاق حسن آداب کا حامل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ عمل فن صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی میں نے سب سلسلیں کہ اس مجھے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو, ہمارے کردار کو بہترین سے بہترین بنائے, اور ہمارے ہر بے ادبی اور گستاخی سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے, اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.